بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي يحق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور باب نمبر 33 پر ہم پہنچے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، الآخر الآية سورة المائدة آية نمبر 23. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآخر الآية سورة الأنفال آية نمبر 2. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الآخر الآية سورة الطلاق آية نمبر 10. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله نعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، إلى آخر الآية سورة آل عمران آية نمبر 173، رواه البخاري والنسائي. شيخ بن باز رحمه الله فرماتے ہیں، وعلى الله فتوكل ان كنتم مؤمنين، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے. شیخ بن باز رحمه الله فرماتے ہیں، مصنف رحمه الله نے اس ترجمے کو بیان کرنے سے یہ چاہا ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، فی جمیع الامور، ہر معاملے میں، فی جمیع امور الدین و دنیا، چاہے معاملات دین کو دنیا کو ہو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اعتماد اور توکل کرنا واجب ہے. والتوکل ہوا، توکل کیا ہے؟ هو التفويض إلى الله والثقة به والإيمان بأنه مسبب الأسباب وكل شيء بيده، وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، ويعلم أن القدر قد سبقه بكل شيء، وليس للعبد قدرة على أي شيء لم يشأه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. يتوكل في تعريف الشخص بماذا رحمه الله فرماته، هم يكتب التوكل توکل ہی ہوتا ہے، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، یہ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اس توکل کے لفظ میں بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں، عظیم معانی ہیں. اس سے پہلے باب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا خوف. شیخ الاسلام محمد بن رحمہ اللہ نے، میں پہلے بھی عرض کر چکا پچھلے درس میں، اب جو دلی عبادات ان کا ذکر کر رہے ہیں ایک ساتھ، کہ توحید کے منافی امور جیسے کہ عمل سے بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے، قول سے بھی ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے، دل کے اعمال سے بھی ہو سکتے ہیں. شرک جیسے غیر اللہ کو سجدے میں یا غیر اللہ کو پکارنے میں ہوتا ہے، اس طریقے سے غیر اللہ پر توکل کرنے میں بھی ہوتا ہے اور غلو سے ڈرنے میں بھی ہوتا ہے، تفصیل میں پیچھے درس میں بیان کر چکا ہوں. آئے دیکھتے ہیں جو تعریف شیخ بن باز نے بیان فرمائی، پیاری تعریف ہے. فرماتے ہیں والتوکل هو التفويض الى الله، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. وفوض امر الى الله، میں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہوں. اس سے مراد ہر معاملات، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی تدبیر کرنے والا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات اسی کے سپرد کرتا ہوں۔ اچھا، یہ ہے التفویض الی اللہ والثقۃ بہ، اور مکمل بھروسہ بھی کرنا ہے، کیونکہ انسان معاملات سپرد تو کر دیتا ہے لیکن کشمکش میں رہتا ہے، پتہ نہیں معاملات پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ جب ہم کسی انسان پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ایک ڈر سا لاحق ہوتا ہے، جب خاص جو بڑے بڑے امور ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس بھروسے پہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے۔ تو جو ثقہ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس میں کہیں پہ کوئی خلش باقی رہ جاتی ہے، تو یہ لازمی ہے توکل میں۔ نمبر ایک التفویض الی اللہ، پھر والثقۃ بہ، اور مکمل بھروسہ ہے کہ جس ذات کی طرف میں نے اپنے معاملات سپرد کیے ہیں وہ ذات ہی کافی ہے، مجھے مکمل بھروسہ ہے، ذرہ برابر شک بھی نہیں ہے۔ اور والایمان بان مسبب الاسباب، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہیں، اگر دنیا میں سے کوئی شخص میری مدد کرتا ہے تو اس کو توفیق اللہ تعالی نے ہی دی ہے، کوئی سبب بنتا ہے اور میری مشکل آسان ہو جاتی ہے تو محض اس بندے کی جد و جہد نہیں ہے، اس کو اجر ملے گا اگر اس کی نیت صاف ہے۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ شخص کو اللہ نے ہی توفیق دی ہے، اسے میری مدد کی ہے، کیونکہ بھروسہ صرف اسی ذات پر ہے، مسبب الاسباب ہے، میرے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اچھا، اور اچھا، اس میں بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو اگر روزگار کی ضرورت ہے اور کوئی شخص اس کی مدد کرتا ہے اور اس شخص کو بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اگر فلاں نہ ہوتا تو آج میرا روزگار نہ ہوتا، سبب پر مکمل اعتماد کر لیتے ہیں، مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل کیا ہے؟ پھر سے التفویض الی اللہ، سارے معاملہ سپرد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنے ہیں، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، جو کچھ بھی ہے۔ پھر وثقۃ بہ، مکمل بھروسے کے ساتھ کہ وہی بگڑی بنائے گا، اور کوئی نہیں، وہی مدد کرے گا۔ تیسرے نمبر، والایمان بانہ مسبب الاسباب، یہ ایمان کے اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ آگے، وکل شیء بیدہ، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے خالق کا اور وہ مقام ہے مخلوق کا، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے، دنیا کے بادشاہ کے ہاتھ میں، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس بادشاہ کو بادشاہ کس نے بنایا ہے؟ صاحب اقتدار کو اقتدار کس نے دیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کبھی بھی وہ اسے حاصل نہ کر پاتا۔ ڈاکٹر کو علم کس نے دیا ہے؟ انجینئر کو علم کس نے دیا ہے؟ کس نے توفیق دی ہے؟ اس کو عقل، اس کو سمجھ، اس کو دل، اس کی حرکت، اس کے خون کی جو روانی اس کے جسم کے اندر، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا اٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا بیٹھنا، یہ سب کیا ہے؟ کس کی توفیق سے ہے؟ کس کے کرم سے ہے؟ یہ ساری نعمتیں ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہے دینے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ بِيَدِهِ، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، اور کچھ باقی ہے؟ جی ہاں، وَمَا شَاءَهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْهُ لَمْ يَكُنْ، ایمان کی بات کر رہے ہیں نا، وما شاءہ کان، اور جو اللہ تعالی نے چاہا ہے وہ ہو کے رہا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا مل جائے، پوری کائنات مل جائے روکنے کے لیے، کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ اس رب نے چاہا ہے. وما لم یشأہ لم یکن، اور جو اللہ تعالی نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. چاہے پوری کائنات مل جائے مدد کرنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتی. کچھ اور باقی ہے؟ جی آخر جملہ باقی ہے. ویعلم، اور یہ خوب جانتے ہوئے، ان القدر قد سبقه بكل شيء، کہ تقدیر ہر چیز پر سبقت لے چکی ہے. تقدیر کا توکل سے تعلق ہے؟ جی ہاں، گہرا تعلق ہے. الایمان بالقدر خیره وشره، یہ ارکان ایمان میں سے ہے، چھٹا رکن ہے ارکان ایمان کا. اور دیکھیں توکل کے باب میں کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے. اچھا، ویعلم ان القدر قد سبقه بكل شيء، تقدیر ہر چیز پر سبقت لے گئی ہے. وليس للعبد قدرة على اي شيء، اور بندے کی کوئی بھی قدرت نہیں کسی چیز پر. کس چیز پر؟ على اي شيء لم يشأه سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب، جو اللہ نے نہیں چاہا بندے کی اس میں کوئی طاقت، کوئی قدرت چل نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے. لیکن کیا بندہ اسباب شرعیہ کو اپنے ہاتھ میں آگے نہ بڑھے؟ یہ لازمی ہے کہ اسباب شرعیہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنا ہے. اگر مقدر میں لکھا ہے آسانی تو ہو جائے گی، نہیں لکھا ہے تو کوئی آسانی کر نہیں سکتا. واضح ہے؟ یہ ہے توکل. پھر سے ایک دفعہ، والتوکل هو التفويض الى الله والثقة به والإيمان بأنه مسبب الأسباب وكل شيء بيده وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن ويعلم أن القدر قد سبقه بكل شيء وليس للعبد قدرة على أي شيء لم يشأه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. کوئی بے روزگار ہے تو یہ نہ کہے کہ میرے مقدر میں بے روزگاری لکھی ہے، اس لیے مجھے کچھ ملنے والا نہیں، اس لیے میں جاب کی تلاش میں نہیں نکلتا ہوں. اگر لکھا ہوگا تو مل ہی جائے گی. نہیں، یہ توکل نہیں. مجھے رب پہ بھروسہ ہے کہیں نہ کہیں سے کوئی معاملہ درست ہو جائے گا. نہیں ہوگا. الاخذ بالاسباب توکل کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعقلها ثم توکل. ایک بدو آیا بازار میں اونٹ لے کر، یا اونٹنی لے کر، اور اسے یوں چھوڑ کے چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلایا، بس اونٹنی کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس نے، میں اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہے سنبھالنے والا، حفاظت کرنے والا، تو اللہ کے ثبوت کر کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعقلها ثم توکل، اسے پہلے باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، پھر توکل کرو. الاخذ بالاسباب لازمی ہے حق توکل کے لیے، ورنہ توکل کا حق ادا نہیں ہوتا، صرف ایک دعویٰ سا رہ جاتا ہے. اور یہ شخص جو بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش کے لیے نکلے اپنے گھر سے، یہ اخذ بالاسباب شرعیہ، اور حلال روزگار تلاش کرے. ایک جگہ جائے، دوسری، دسویں، بیسویں جگہ جائے، اسے نہیں پتا اس کا مقدر کس جگہ پہ ہے. جہاں پر اس کا مقدر ہے وہ اسے مل کے رہے گا. اگر نہیں ملا تو کتنی عبادات وہ کر رہا ہے، دلی عبادات ہے، امید ہے اپنے رب سے کہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ سے، توکل ہے، اور کئی ایسی دلی عبادات ہیں. اس کا اجر ضائع ہوگا کیا؟ کبھی ضائع نہیں ہوگا. توحید پہ عمل کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، توحید ہے اور سنت ہے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا. ہاں دیر ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے. شفا میں، مریض کی شفا میں دیر ہو سکتی ہے، روزگار ملنے میں دیر ہو سکتی ہے، تکلیف دور ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کی قسم اندھیر نہیں ہے. اپنے رب پہ بھروسہ کرنا ہمیں سیکھنا ہے، کیسے توکل کیا جاتا ہے. دعویٰ کرنا تو آسان ہے، ہم سب توکل کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے مجھے. آج حرام کھانے والے بھی کہتے ہیں میں اللہ پہ بھروسہ کر کے حرام کھاتا ہوں، ظالم بھی کہتے ہیں مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، سب اللہ پہ بھروسے کی بات کرتے ہیں. حرام کھانے والا اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. اگر واقعی توکل ہوتا تو حرام کھاتا وہ کیا، صبر کرتا، حلال روزگار تلاش کرتا رہتا، اپنے سالم معاملات اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دیتا مکمل بھروسے کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا اور جو وہ نہیں چاہتا وہ کبھی ہو نہیں سکتا. میرے مقدر میں اگر آسانی لکھی ہے اس معاملے میں تو آسانی مل کے رہے گی، اگر نہیں لکھی ہے تو کوئی آسانی کر نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ تعریف تھی توکل کی. آئے دیکھتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ جو باب باندھے چند آیات اور جس حدیث کا ذکر کیا ہے، جو دلائل پیش کی ہیں توکل کے باب میں، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. سورة انفال آیت نمبر 2. وقول اللہ تعالیٰ کے فرمان یا ایها النبی حسبک اللہ الى آخر الآية، وتیسری آیت میں وقوله ومن يتوکل على الله فهو حسبه. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں جو لفظ آیا حسبک اور حسبہ سے مراد ای کافیک اللہ وکافی اتباعک عن کل احد، کہ اللہ ہی کافی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی ہوں آپ کے لیے اور آپ کے جو بھی متبعین ہیں سب کے لیے. اور جسے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، وہ پھر کسی اور کا محتاج نہیں رہتا کہ اس کو رب ہی کافی ہے. جیسا فرماتے ہیں فالواجب علی المؤمن ان يتوکل علی اللہ مع اخذ بالاسباب، واجب ہے مومن پر کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اسباب کو لیتے ہوئے. کون سی اسباب؟ التي تنفعه في دينه ودنياه، وہ اسباب جو اس کے لیے نفع بخش ہوں دین اور دنیا میں. وترك الاسباب التي تضره في دينه ودنياه، اور ان اسباب کو چھوڑتے ہوئے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو دین اور دنیا میں. اسباب دو قسم کے ہیں، یا جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں. جو شخص جائز اسباب کو لیتے ہوئے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے وہ نفع بخش ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، اور جو ناجائز اسباب لے کر آگے بڑھتا ہے اور اپنی مشکل آسان کر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ اسباب نقصان دہ ہوتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہے اور نافرمانیوں سے اجتناب کرتا رہے تاکہ وہ جنت کو پالے، اور کھاتا پیتا رہے اور اسی ہر چیز سے اجتناب کرے جو اسے نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ یہی چیزیں اس کی زندگی کے اسباب ہیں، ہم کھانا ہے، پینا ہے، روزگار تلاش کرنا ہے اور ذرہ رساں چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، یہ زندگی کے اسباب ہیں. اور یہ ہرگز منافی نہیں ہے توکل کے. فہذا لا ينافی التوکل، بل التوکل مجموع الامرین، بلکہ توکل تو ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلی چیز الثقۃ باللہ وانہ مسبب الاسباب ومصرف الامور وکل شیء بیدہ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور ہر چیز کی تدبیر کرنے والا ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور دوسری چیز الاخذ بالاسباب، اسباب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وليس التوکل ترک الاسباب، توکل یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے. کما تقول الصوفیت، جیسا کہ صوفی کہتے ہیں. بل لابد من الامرین، بلکہ ان دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے. واستعین باللہ فی ذلک، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے ان چیزوں میں. پھر جو حدیث ہے، پیاری حدیث ہے، حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، شیخ صاحب فرماتے ہیں قال حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ جملہ بڑا پیارا اور عظیم جملہ ہے واللہ، اسے نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں، مصیبت وقت بڑا کام آتا ہے جملہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل قالها ابراہیم علیہ السلام، اس جملے کو کہا تھا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. کب؟ حین القی فی النار، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا. قصہ سب جانتے ہیں، جب اہل شرک اور اہل بدعت ناکام ہوئے توحید اور سنت کی طاقت کے سامنے اور لاجواب ہو گئے، تو ان کے پاس سوائے سزا کے اور باقی کچھ نہ رہا. اس سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. آگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا نہیں گیا، بلکہ دور سے پھینکا گیا. یعنی اتنی شدید اور عظیم آگ تھی. آگ میں پھینکا جا رہا ہے، دیکھنے والے کے لیے خاتمہ ہے اور موت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک جملہ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ جملہ ہے، اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ذرا دعا پہ غور کریں اور پھر جواب پہ غور کریں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اس وقت کون ہے بچانے والا؟ کوئی ہے بچانے والا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بچانے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہے، ہر آن میں، ہر وقت، ہر پل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ابھی آگ تک پہنچے نہیں، آگ کو پہلے حکم پہنچ چکا ہے. قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ. مخاطب کون ہے؟ آگ مخاطب ہے، خطاب کرنے والا، حکم دینے والا اللہ تعالیٰ خود ہے. قلنا یا نار کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. وسلامن، سلامتی کے ساتھ. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. کبھی دیکھے آگ کو ٹھنڈا ہوتے ہوئے؟ آگ ٹھنڈی ہوتی، گرم ہوتی ہے. آگ میں سلامتی ہے، ہلاکت ہے. مفسرین فرماتے ہیں اگر صرف اللہ تعالیٰ حکم دیتا کونی بردن تو ٹھنڈک سے اذیت ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو، وہ سلامن سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک، اور واللہ دنیا کی جتنے بھی کولنگ سسٹم ہے وہ ٹھنڈک جو ہے وہ بل جائے، وہ ٹھنڈک کچھ اور تھی آگ والی جو ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل گئیں لیکن جسم اور کپڑوں میں آگ لگ گئی، اللہ کے حکم کی تعمیل آگ نے ایسے کیا۔ سبحان اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ موت اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ رہا ہے، ہلاکت یقینی ہے دیکھنے والے کے لیے، مشکل ترین وقت ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے۔ نجات کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، توکل بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو رسوا نہیں کرتا کبھی۔ اچھا، یہ حدیث کا آدھا حصہ ہے۔ اگلا حصہ، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا تھا۔ کب؟ حین قالوا له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ بے شک لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے جمع ہوئے، یعنی اہل شرک اہل کفر جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں دوبارہ جنگ کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں جنگ احد کے بعد، جنگ احد کے موقع پر جنگ جو مشرقی مکہ سے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، صحابہ کا خاتمہ کرنے کے لیے اور مدینہ پہ قابض ہونے کے لیے، جنگ کے فوراً بعد چلے گئے۔ راستے میں حمرہ الاسد جگہ پر وہ جمع ہوئے تو انہیں دیکھا کہ ہم سب بہت بڑی غلطی کر کے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے نکلے تھے اپنے گھر کا مقصد تو پورا نہ ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، کبار صحابہ بھی زندہ ہیں، اور مدینہ بھی ہمارا کوئی زور نہیں، کوئی طاقت نہیں، تو ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، سارے ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ مشورہ کیا کہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں، ابھی مشورہ کر رہے تھے تو خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ دوبارہ سے تیاری کر رہے ہیں۔ قالو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ نے ساتھ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہی جملہ۔ سبحان اللہ، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھا ہوا کیا، وہ لوگ خود ان کے دل میں ایسا رعب پیدا ہو گیا، آپس میں اختلاف ہوا اور وہ چلے گئے اور وہ حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ دوسری طرف صحابہ رضی اللہ عنہم کچھ شدید زخمی تھے، شدید تکلیفیں تھیں جنگ احد کی وجہ سے، جو سواری پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، کسی اور کے سہارے سے وہ سواری پہ سوار ہوا مقابلہ کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ توکل ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام فانجاه الله من النار حين القاه النمرود، جب نمرود نے آگ میں پھینکا، وقال یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم فکفاه شرها، اللہ تعالیٰ نے جو آگ کا شر تھا اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا، وشرهم، اور ان کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو نجات دی، ونجاه منهم وصارت آية معجزة تدل على صدق رسالته، بلکہ فائدہ یہ ہوا کہ یہی آگ جو ہے جو ٹھنڈک ہو گئی سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یہ معجزہ اور آیت ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، یعنی اہل کفر نے، اہل شرک نے تو ہلاک کرنے کے لیے سارا یہ سازش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی سازش کو دیکھیں کس طریقے سے موڑ دیا، اور جو سازش تھی وہ معجزہ بن گئی تھی اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد احد، اور جنگ احد کے بعد محمد صلى الله عليه وسلم نے فرمایا حين قالوا له ان المشركين قد جمعوا لكم, جب لوگوں نے کہا کہ مشرکین تمہارے لیے دوبارہ سے تیار کر رہے ہیں تاکہ تم پر دوبارہ حملہ کر لیں, فقال حسب اللہ نعم الوکیل فکفاہ اللہ, اللہ تعالی ہی اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہوا. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہکذا ينبغی المسلم, اس طریقے سے مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ ان یقولها عند الشدائد, مشکلات کے وقت, شدائد کے وقت اس جملے کو دہراتا رہے, کہتا رہے. لیکن هذا لا يمنع من اخذ بالاسباب, لیکن اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان جو اخذ بالاسباب, جو اسباب شرعیہ ہیں ان کو چھوڑ دے. کیوں؟ لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالها وقد لبس الدرع ومحل اس کو ٹھیک ہو وحمل السلاح, یہ لفظ آگے پیچھے ہو گیا, حرف جو ہے اس میں غلطی ہے کہ نہیں, ومحل السلاح ہے نا, محل وحمل السلاح, یہ حرف آگے پہ پرنٹنگ غلطی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی کہتے تھے حسب اللہ ونعم الوکیل, اللہ پہ بھروسہ بھی کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ بھی پہنی اور ہتھیار بھی اٹھایا, وضع الخوذة تھا اور سر پہ جو خوذہ ہے ہیلمٹ وہ بھی استعمال کی جنگ کے وقت, علی رأسہ وکذلک فعل الصحابۃ, اور اسی طریقے سے صحابہ نے بھی ایسا عمل کیا. ویوم الاحزاب حفر الخندق, اور احزاب کی جنگ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق بھی کھو دی. یہ سب کیا ہے؟ اسباب ہیں, اسباب. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے, دشمن سے اگر مقابلہ کر رہے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کر کے کود پڑنا ہے بغیر تیاری کے, بغیر اسلحے کے, یہ توکل نہیں ہے. یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ انسان پر دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اور یہ ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ بندہ جاہل سے پتہ نہیں توکل ہوتا کیا ہے. کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے اللہ پہ توکل کرنے والا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ بغیر تیاری کی لڑی؟ ایک جنگ دکھا دیں مجھے مکمل تھے, بلکہ جنگ احد میں دیکھیں آپ, میدان جنگ میں سب سے پہلے کون پہنچا, کس نے متعین کیے تیر اندازوں کو, کہاں پہ ہونا چاہیے, دائیں طرف کون ہوگا, بائیں طرف کون ہوگا, جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا, مکمل تیاری ہے. یہ کیا ہے؟ اخذ بالاسباب. یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, فرشتے آسمان سے آئیں گے اور جنگ لڑیں گے ہم دیکھتے رہیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ مدینہ سے خود نکلے, میدان جنگ میں خود پہنچے, دشمن سے پہلے پہنچے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے اسباق ہیں. روزمرہ زندگی کے حالات میں بھی, ہر مشکل, ہر مصیبت میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے, توکل کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, شیخ صاحب آخر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو خذوا حذرکم, خبردار رہو, آگاہ رہو. یعنی اسباب شرعیہ جو ہیں اپنے ہاتھ میں لے کر آگے قدم بڑھاتے رہو. یہ نہیں ہے کہ جو دل میں کرنا ہے اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسے چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کرنے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. دشمن کے مقابلے کے لیے ایمان کی طاقت سب سے پہلے ہونی چاہیے, اور پھر اسلحے کی طاقت بھی ہونی چاہیے. توکل میں دو چیزیں ہیں, اخذ بالاسباب اور الثقۃ باللہ, اللہ پہ بھروسہ. دل کا عمل ہے اور پھر جسم کا عمل بھی ہے. اسباب ہم اپنے جسم سے لیتے ہیں, لیکن دل میں مکمل بھروسہ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.